الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأصري قال حدثنا شهاب بن عباد الأصري أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال لما بدانا في وفادتنا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سرنا حتى إذا شارفنا القدوم تلقانا رجل يوزع على قود له فسلم فرددنا عليه ثم وقف فقال ممن القوم؟ قلنا وفد عبد القيس. قال مرحبا بكم واهلا، إياكم طلبت جيت لأبشركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس لنا إنه نظر إلى المشرق فقال ليأتين غدا من هذا الوجه يعني المشرق خير وفد العرب، فبت أروغ حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار وهممت الرجوع ثم رفعت رؤوس رواحلكم ثم سنى راحلته بزمامها راجعا يوزع عوده على بدئه حتى انتهى إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار. فقال بأبي وأمي جيت أبشرك بوفد عبد القيس. فقال أنى لك بهم يا عمر؟ قال هم أولاي على يسري قد أزلوا. فذكر ذلك فقال بشرك الله بخير وتهيأ القوم في مقايدهم. یہ بڑی لمبی روایت ہے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان قائم کیا ہے، هل يقدم الرجل رجله بين يدي اصحابه وهل يتكئ بين ايديه، کہ کوئی آدمی مجلس میں جہاں ان کے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں اپنا پاؤں ذرا لمبا کر سکتا ہے، لمبا کر کے بیٹھ سکتا ہے، یا اپنے رفقا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ سکتا ہے، گویا کبھی اس کی ضرورت پیش آوے تو ایسا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، تو اسی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ٹیک لگانے والے مسئلے کو اپنی کتاب الجامع الصحیح میں بھی مختلف روایتوں سے ثابت کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا بڑا ہے, ان کا مرجع ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی, کوئی بڑا عالم ہے, درس دیتا ہے, لوگ اس کے حلقے درس میں شریک ہوتے ہیں, تو وہاں پر تو اگر وہ ان لوگوں کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے یا کبھی کسی ضرورت سے پاؤں پھیلانے کی نوبت آوے تو پھیلاوے تو اس کی اجازت ہے. اور اگر سب برابر کے ہیں وہ بھی یعنی وہ ہم درجہ ہیں, درجے کے اعتبار سے یا فضل و کمال کے اعتبار سے اس کا مقام اونچا نہیں بلکہ برابر کا ہے, تو اس صورت میں دیکھا جائے جیسا موقع ہو. اگر ضرورت ہے اور پاؤں پھیلانے کو یا ٹیک لگانے کو دوسرے رفقا برا نہیں سمجھتے تو اس صورت میں اس کی بھی اجازت ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے اذا صدقت الالفت رفعت الکلفت, کہ جب محبت حقیقی معنی میں ہوتی ہے تو پھر تکلف رہتا نہیں. اور یہ بھی ہے کہ بھائی کوئی آدمی ادب کی بجاوری میں اگر غلو کرتا ہے تو یہ بھی پسند نہیں کیا گیا, جیسے بے تکلفی میں اگر کوئی آدمی غلو کرتا ہے تو ادب کی بجاوری میں غلو یہ عبادت تک پہنچا دیتا ہے. ادب مطلوب ہے, عبادت مطلوب نہیں. اور بے تکلفی کے اندر غلو جو ہے وہ بے ادبی تک پہنچا دیتی ہے. تو وہاں پر بے تکلفی مطلوب تو ہے لیکن اس درجے تک نہیں جس کے نتیجے میں معاملہ بے ادبی تک پہنچ جائے. گویا شریعت جو ہے وہ درمیانی راہ کو پسند کرتی ہے, اعتدال والا جو طریقہ ہوتا ہے, میانہ روی. ہر چیز میں ہمیں میانہ روی کی تعلیم دی گئی ہے. تو بہرحال بوقت ضرورت اگر وہ بڑا جو ہے اپنی مجلس میں اپنے دوسرے جو ہے ماتحتوں کے سامنے ٹیک لگا کر اگر بیٹھا ہے یا بوقت ضرورت اپنا پاؤں پھیلانے کی نوبت آئی اور پاؤں پھیلا رہا ہے تو اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک لمبی روایت قبیلہ عبد القیس کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس واقعے کو ذکر کیا ہے بڑا تفصیل سے. یہ شہاب ابن عباد العصری, یہ اثر العصری جو ہے یہ بھی یہ قبیلہ عبد القیس کی ایک شاخی ہے, اسی سے ان کا بھی تعلق ہے. وہ کہتے ہیں ان بعض وفد عبد القیس سمعہ یذکر, انہوں نے ان حضرات کو جو بطور وفد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عبد القیس کی طرف سے حاضر ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی نے ان کو یہ بات بتلائی. یہ عبد القیس یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے جو بحرین کے اندر آباد تھا اور جو ربیعہ کی شاخ ہے. قریش جو ہے وہ مضر کی شاخ ہے, ربیعہ اور مضر دونوں بھائی تھے, تو یہ ربیعہ کی اولاد میں سے ہیں عبد القیس, اور وہ بحرین کے علاقے میں آباد تھے اور وہ از خود اسلام لائے, یعنی گویا وہاں کوئی لشکر بھیجنا نہیں پڑا تھا یا ان کے ساتھ کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی, اپنے شوق اور رغبت سے جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہاں ان کی جو ہے بڑی عزت تھی, اس کی وجہ سے آپ کے یہاں بڑا ان کا جو ہے خیال رکھا گیا جیسا کہ ابھی روایت میں آئے گا. تو یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جیسا کہ اہل سیر نے لکھا ہے دو مرتبہ حاضر ہوا ہے. ایک تو فتح مکہ سے پہلے جبکہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا اور راستے جو ہے وہ مشرکین مکہ کی وجہ سے مخدوش تھے, اور دوسرا فتح مکہ کے بعد سن ہجری 9 میں, جبکہ اور وفود. وفد کہتے ہیں کسی قبیلے کے وہ نمائندے جو کسی بڑے کی خدمت میں ان کی طرف سے بھیجے جائیں, ڈیپوٹیشن جس کو کہتے ہیں, پرتنیدھی منڈل. تو بہرحال یہ وفد جو ہے قبیلہ عبد القیس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا, اسی وفد کے ایک آدمی کے حوالے سے یہ شہاب ابن عباد بیان کرتے ہیں. قال لما بدانا فی وفادتنا, اور اس وفد کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ منقذ ابن حبان جو ہیں یہ ایک تاجر تھے قبیلہ عبد القیسی کے ہیں اور وہ کپڑوں کی تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ آتے جاتے رہتے تھے. ان کے خسر تھے جن کا نام ہے منذر ابن عائز, جن کا لقب تھا اشج عبد القیس. اشج جو ہے وہ شجن سے, اشج کہتے ہیں وہ زخم جو سر یا چہرے کے اندر پڑ جاتا ہے. تو بچپن میں ان کو کوئی مار لگی تھی, تلوار کا وار لگا تھا جس کی وجہ سے زخم ایک چاند نما چاندرات نما زخم بن گیا تھا. تو ان کو پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس طرح دیکھ کے لفظ اشج سے ان کو مخاطب کیا, اسی وقت سے ان کا لقب اشج پڑ گیا. تو بہرحال یہ منذر ابن عائز جو ہیں تو وہ اس کے سردار تھے, اور بھی دوسرے لوگ سرداروں میں سے تھے. تو منقذ ابن حیان جو ہیں وہ یہ منذر ابن عائز کے داماد ہوتے ہیں, اور ان کی تجارت جو مدینہ منورہ سے متعلق تھی, تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ آتے جاتے رہتے تھے, کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ اسی تجارت کی غرض سے مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے اور وہاں مقیم تھے, اس دوران ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی وجاہت اور رعب عطا فرمایا تھا کہ اجنبی آدمی بھی آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ متاثر اور مرعوب ہو جاتا تھا. چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے. جب یہ کھڑے ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا, تم کون ہو؟ انہوں نے نام بتایا, کہاں سے آئے ہو؟ کہ میں بحرین سے آیا ہوں, قبیلہ عبد القیس سے میرا تعلق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے بہت سارے سربراہ اور بڑے لوگوں کے نام لے کر کے پوچھا, فلانا فلانا کیسا ہے, فلانا کیسا ہے. ان کو تعجب ہوا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کے نام, سرداروں کے نام آپ کو تو یاد ہیں. بہرحال اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ فاتحہ, سورہ اقرا, بسم ربک الذی خلق سکھائی, نماز کا طریقہ بتلایا. اور جب یہ واپس جانے لگے اپنے گھر تو ان کے قبیلے کے بعض سرداروں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے خطوط لکھ کر ان کو دیے کہ یہ میری طرف سے ان کو پہنچا دینا. ان میں ان کے جو خسر تھے منقذ ابن حیان, ان کے نام بھی ایک خط تھا. اب یہ وہاں پہنچے لیکن ان کو سب خطوط لوگوں کو دینے میں ذرا حیا جھجک ہوئی کہ پتہ ان لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے اپنا مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں کیا, نماز کا جب وقت آتا تھا تو گھر ہی میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے. اب ان کی بیوی نے دیکھا کہ آپ جب اب کی مرتبہ سفر سے واپس آئے ہیں تو ان کا حال بدلا ہوا ہے. چنانچہ ان کی بیوی نے اپنے ابا سے, یعنی وہ منقذ ابن حیان سے, یہ جو ہے یہ منذر ابن عائش سے بیان کیا کہ اب کی مرتبہ منقذ جب سے واپس آئے ہیں ان کی کیفیت بدلی ہوئی ہے. وہ دن میں بعض اوقات پانچ وقت جو ہے کچھ ہاتھ منہ وغیرہ دھوتے ہیں اور ایک خاص جہت کی طرف منہ کر کے کچھ کھڑے ہوتے ہیں, جھکتے ہیں, پیشانی زمین کے اوپر رکھتے ہیں. ان کا حال بدلا ہوا ہے. تو جو ان کے خسر جو ہیں وہ منذر ابن عائز ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کیا بات. تو پھر انہوں نے سب بتایا کہ ایسا میں تو وہاں تھا, اس طرح وہاں جو ہیں اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے اس طرح مجھے یہاں کے لوگوں کے نام پوچھے, دعوت اسلام دی, میں نے اسلام قبول کیا, اور خطوط بھی کہاں ہے وہ ان کے نام کا جو خط تھا وہ بتا. تو اس خط کو پڑھ کر فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے بھی وہ خط پڑھا اور ان کو بھی دعوت اسلام پیش کی. چنانچہ بہت سارے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. یہ گویا ان کے اسلام لانے کا یہ ہوا. اب اس کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے رہی. اب اس زمانے میں بھی راستے معمول نہیں تھے, مکہ فتح نہیں ہوا تھا, مکہ کے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں کو جان مال کا ہمیشہ خطرہ رہتا تھا. بہرحال پھر بھی عاشور حرم میں حرمت والے مہینے چار جو ہوتے تھے اس میں یہ مکہ کے مشرکین بھی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے اور کسی کی جان نہیں لیتے تھے, مال نہیں لوٹتے تھے. اس مہینے میں یہ لوگ جو ہے سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب یہاں جب ان کا وفد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والا تھا، اگلے روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہت کی طرف، جہت مشرق کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ ادھر سے کل ایک وفد آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اسی کو یہاں کہتے ہیں قال لما بدانا فی وفادتنا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرنا، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے ہم نے ارادہ کیا اور ہم نے نکلے تو ہم چلے. حتی اذا شارفنا القدوم، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا کا وقت قریب آیا، تو یعنی مدینہ زیادہ دور نہیں تھا، تلقانا رجل یوزیو علی قعود لہ، تو ایک آدمی ہمیں ادھر سے مدینہ منورہ کی طرف سے آتا ہوا ملا، جو اپنے قعود کہتے ہیں نوجوان اونٹ کو، کہ اپنے نوجوان اونٹ کو تیز رفتاری کے ساتھ وہ دوڑاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا. فسلم، اس نے آ کر ہم کو سلام کیا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرددنا علیہ، ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا. ثم وقف، وہ آدمی ٹھہر گیا اور اس نے ہم سے پوچھا ممن القوم، تمہارا کون سی قوم سے تعلق ہے، تم کون لوگ ہو؟ قلنا وفد عبد القیس، ہم نے کہا ہم قبیلے عبد القیس کا وفد ہیں. قال مرحبا بكم واهلا، خوش آمدید، تمہارا آنا جو ہے بڑا مبارک ہو. ایاکم طلب، تو میں تمہاری جستجو کے اندر نکلا ہوں. حضرت عمر ان سے کو نہیں پہچانتے، حضرت عمر ہیں، ان کو بتایا انہوں کہ میں تمہاری جستجو میں نکلا ہوں. جی تو لے ابشرک، میں اس لیے آیا تاکہ تم کو بشارت سناؤں. دیکھو حضرات صحابہ کے دل و دماغ میں اور ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کتنی زیادہ اہمیت. آگے جو آ رہا ہے، حضور نے اگلے روز جو اطلاع دی تھی، اس اطلاع کی وجہ سے یہ بے چین ہے کہ میں آپ کی وہ بات ان لوگوں تک پہنچاؤں. تو میں آیا ہوں بس تم کو خوشخبری سنانے کے لیے. گزشتہ کل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیرم سے لنا، گزشتہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا، کب؟ انہو نظر الی المشرق، پہلے تو آپ نے پورب کی طرف نگاہ اٹھائی اور پھر فرمایا لیاتین غدن من ھذا الوجہ، یعنی المشرق خیر وفد العرب، کل اس طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے عرب کا جو بہترین وفد ہے ڈیپوٹیشن، وہ تمہارے پاس آنے والا ہے. فبت تو ربغ حتی اسبات، پوری رات میں نے اسی انتظار میں گزاری اور جب صبح ہوئی فشدت تو علی راحل، میں نے اپنے اونٹ کے اوپر جو ہے کجاوا کسا، اور فامن تو فی المسیر حتر تفنار، اور میں گیا اپنی چال میں آگے بڑھا خوب یہاں تک کہ دن چڑھ گیا، اور دن چڑھ گیا پھر بھی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ ہمم تو رجوع، مایوس ہو کر کے میں جو ہے دور تک نکلا، اس کے باوجود کوئی نظر نہیں آیا، تو مایوس ہو کر کے میں نے ارادہ کیا واپسی کا. ثم رفعت رؤوس رواحلکم، اچانک تمہارے قافلے کے سرے دور سے مجھ کو نظر آئے. ثم سنارا، یہ کہہ کر ثم سنارا راحلتہ بزمامہا راجعن یوزیو بد اودہ علی بدہ، یہ کہتے ہیں وہ وفد کے، پھر اس آدمی نے اپنے اونٹ کی لگام کو، نکیل کو یا اس کی رسی کو، وہ رخ پھیر دیا واپسی پر تیز رفتاری کے ساتھ. اودہ علی بدہ، جدھر سے آئے تھے ادھر ہی واپس. حتی انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ان سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور وَأَصْحَابُهُ حَوْلَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آپ کے صحابہ حضرات مہاجرین اور انصار بیٹھے ہوئے ہیں. فَقَالَ بِأَبِي وَأُمِّي جِئْتُ أُبَشِّرُكَ بِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ، حضرت عمر نے جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آیا ہوں آپ کو وفد عبد القیس کی آمد کی بشارت سنانے کے لیے کہ عبد القیس کا وفد آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، حاضر ہو رہا ہے. فقال انا لک بہم یا عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان سے پوچھا کہ تم کو ان کا کیسے پتا چلا ہے عمر؟ قال ہم اولائے علی اسن قد ازلوا، حضرت عمر نے جواب میں عرض کیا وہ بس کہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، قریب ہیں آنے کے، پہنچ ہی رہے ہیں. فذکر ذالک، اور پھر بیان کیا کہ میں تو وہاں گیا تھا، وہ تفصیل بتلائی کہ آپ نے کل بتلایا تھا، میں صبح ہی جلدی نکلا تھا ان کے معلوم کرنے کے لیے اور وہ مجھے راستے میں ملے. فقال بشرک اللہ بخیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تم کو بھلائی کی خوشخبری سنائے عطا فرمائے. وتحیی القوم فی مقاعدہم, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے وہ بھی گویا اپنی بیٹھکوں میں تیار ہو گئے یعنی آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے, ان کو جگہ دینے کے لیے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائدا فالقى ذیل رداءه تحت یده فتقى علیه. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اپنی چادر کا کنارہ جو ہے اپنے ہاتھ کے پیچھے ڈالا اور اس پر آپ نے ٹیک لگایا. وہ بسط رجلی ہے, اور آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیلا لیے. بس یہاں تو وہ ٹیک لگانا اور پاؤں پھیلانا کو بتلانا چاہتے ہیں. خیر, یہ مقصد جو امام بخاری کا ہے وہ تو حاصل ہو گیا اس سے. فقدم الوفد, اب وفد جو تھا عبد القیس کا وہ پہنچ گیا. ففرح بهم المهاجرون والانصار, اس وفد کی آمد پر حضرات مہاجرین اور انصار بہت خوش ہوئے. فلما راؤ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ امرہ رقابہم فرحن بهم واقبلوا سراہم, اور ان وفد والوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو دیکھا بیٹھا ہوا تو اپنی سواریوں کو چھوڑ دیا. دوسری روایتوں میں کہ اوپر سے چھلانگ لگا کے نیچے اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور آپ کی زیارت اور ملاقات کے شوق میں, اور جو ہے فرحم بھی اسی کو آپ اور حضرات صحابہ کی ملاقات کی خوشی میں. واقبلوا سراہم, اور تیزی سے سب اسی طرح سواریوں کو چھوڑ کر کھڑی چھوڑ دی, یعنی ان کو باندھا یہ کچھ فکر نہیں کی, اسی طرح چھوڑ کر تیزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فاوسا القوم, جو حضرات صحابہ اور مہاجرین وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کی, چونکہ وہاں کی بیٹھک کی شکل جو ہوتی تھی وہ دائرے والی ہوتی تھی. دائرے والی شکل میں یہ ہوتا ہے کہ دائرہ بڑا کر دیا جاتا ہے آنے والے کے لیے, تفسعوا فی المجالس یفسعوا اللہ لکم, یہ جو قرآن میں حکم دیا گیا وہ عرب کی اس زمانے کی جو بیٹھنے کی ترتیب ہوا کرتی طریقہ تھا کہ وہ حلقہ بنا کر کے بیٹھتے تھے. تو حلقہ بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ نیا آنے والا ہو تو وہ لوگ ذرا حلقے کو بڑا کر لیں تو اس کے لیے خود بخود جگہ ہو جاتی. تو ان کے آنے پر حضرات صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے انہوں نے وسعت کر دی اور ان کے لیے جگہ کر دی. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئون علی حالہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی حالت پر جو ہے وہ بیٹھے رہے, یعنی آپ نے اپنی حیات بدلی نہیں, وہی ٹیک لگائے ہوئے اور پاؤں پھیلائے ہوئے. فتخلف الاشد وهو منذر بن عائد بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن اسر فجمع رکابهم ثم اناخها وحتى حمالها وجمع متاعها. اب ان کا جو وفد کا سردار تھا یہی منذر بن عائد, یہ منتظر بن حیان کے جو خسر تھے, وہ نہیں آئے, وہ سب تو خوشی میں اور جوش میں اتر کر کے بھاگ کر کے آج وہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. فجمع رکاب, انہوں نے سب سواری کے جانوروں کو اکٹھا کیا, ان کو بٹھایا اور اس کے اوپر سے بوجھ اتارا اور سامان ایک جگہ پر رکھا, مطلب کہ سب ٹھیک ٹھاک کیا. سوار جانور جو وہیں کھڑے تھے ان پر سے بوجھ اٹھا کر کے ان کو ہلکا کیا اور بٹھایا. ثم اخرج عیبتا له والقى عنه ثياب السفر ولبسه الذي, اس کے بعد انہوں نے گٹھڑی نکالی اندر سے پوٹلی نکالی, اس کے اندر سے جو ہے وہ ایک جوڑا نیا جو تھا وہ نکالا اور جو سفر والا کپڑا تھا وہ اتار کر کے وہ پہنا. ثم اقبل يمشي مترسلا, اور پھر دھیرے دھیرے وہ متانت کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے. یہ جو ثم اقبل يمشي مترسلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم وزعيمكم وصاحب امركم, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار، تمہارا جو لیڈر ہے وہ، اور تمہارا ذمہ دار کون ہے؟ فاشاروا بأجمعهم إليه، سب نے ان کی طرف اشارہ کیا، وہ جو آ رہے تھے اشد ان کی طرف اشارہ کیا. تو جب وہ آ رہے تھے تو روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت کا حوالہ دیا ہے کہ یہ سب لوگوں نے ان کے لیے جگہ کر دی اور سب کہنا ادھر آؤ ادھر آؤ، سب ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے. اور جب وہ قریب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے، آپ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، اپنی دائیں طرف بٹھایا. قال اين سادتكم هذا ابن سادتكم هذا، حضور نے فرمایا یہ تمہارے سرداروں کا بیٹا ہے، یعنی یہ تمہارا سردار تو سرداروں کا بیٹا ہے. قالوا كان اباؤه سادتنا في الجاهليه وهو قائدنا في الاسلام، تو وفد والوں نے کہا ہاں ان کے باپ دادے زمانے جاہلیت میں بھی ہمارے بڑے تھے اور یہ آج ہمارے بڑے ہیں اسلام لانے کے بعد بھی. تو پہلے انہی کے خاندان میں سرداری چلی آ رہی. فلما انتهى الاشج اراد ان يقعد من ناحيه، جب یہ اشج منذر ابن عائز مجلس کے قریب پہنچے تو ایک کونے میں بیٹھنا چاہا پیچھے اندر گھسے بغیر، تو اس طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہے، حضور جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے. قال ہا ہونا ہے اشج، اور اپنی دائیں طرف اشارہ کر کے اشج یہاں آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں بھی سمیٹ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سیدھے بیٹھ گئے اور ان کو اپنے پاس بلایا. وکان اول یوم من سمی الاشد ذلک اليوم، یہ پہلا دن تھا کہ ان کو لفظ اشد سے، کیونکہ وہ جیسا کہ میں نے بتلایا ان کو ایک زخم لگا تھا، اس کا نشان ان کے چہرے کے اوپر تھا چاندرات کی طرح، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لفظ اشد کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کیا. اب روایت میں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب اپنے قریب بٹھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منذر ابن عائض سے ان کے علاقے کے تمام بستیوں کا حال پوچھا. ایک ایک بستی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے، فلانی بستی صفا مشقر اور ہر ایک گاؤں کا نام لے لے کر، وہ گاؤں کیسا ہے، وہ بستی کیسی، وہ بستی کیسی. اور حضور نے فرمایا انی وتا تو بلادک، میں تمہارے شہروں میں آیا ہوں. حضور نے فرمایا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھنے کے بعد حضرات انصار کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا یا ماشاءاللہ انصار اکرموا اخوانکم فانہم اشباحکم فی الاسلام، اپنے ان بھائیوں کا اکرام کرو اور اس لیے کہ اسلام کے معاملے میں وہ تمہارے جیسے ہی ہیں اور جو ہے تمہارے ساتھ ان کو بڑی زیادہ مشابہت. انصار کا بھی خاندانی اعتبار سے، نسبی اعتبار سے تعلق یمن ہی سے تھا، یہ بھی ادھر ہی سے. اسلموا طائعین غیر مکرہین ولا موتورین اذ ابا قوم ان یسلموا حتی قتل، یعنی یہ لوگ از خود رضا اور رغبت کے ساتھ بغیر کسی اس کے کہ ان کے ساتھ کوئی جنگ کی نوبت آئے خود اسلام لائے. فلما قال فلما اصبح، انصار کے حوالے کر دیا. راوی کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وفد والوں سے کئی فرائی تم کرامت اخوانکم لکم وضیافتکم ایاکم، تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا اکرام کا اور تمہاری کیسی میزبانی کی. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا خیر و اخواننا الانو فرشنا و اتابو متامانا و باتو و اصبحوا یعلموننا کتاب ربنا و سنت نبینا، کہ بڑے اچھے ہمارے بھائی ہیں یہ، تو انہوں نے ہم کو نرم بستر دیا، اچھا کھانا دیا اور رات بھر صبح تک ہم کو اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت سکھلاتے رہے. فاجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحبا، ان کے اس جواب کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت پسند کیا. اور ثم اقبل علینا رجلا رجلا، اور پھر وفد کے ہر ایک آدمی، 14 آدمی تھے، ہر ایک آدمی سے الگ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو کر فارض نامہ متوجہ ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ یہ راوی کہتے ہیں فارض نامہ تعلمنا والم، ہم نے جو سیکھا تھا نا وہ حضور کو بتلایا کہ آج ہم نے رات کو یہ سیکھا. فمنا من تعلم التحیات و ام الکتاب و سورت و سورتین و سنت و سنتین، کسی نے التحیات سیکھی تھی وہ حضور کو سنائی کہ میں نے التحیات سیکھی، کسی نے سورہ فاتحہ سیکھی تھی وہ سنائی کہ میں نے آج سورہ رات کو سورہ فاتحہ سیکھی، کسی نے کوئی اور ایک سورت دو سورتیں، کوئی ایک سنت دو سنت، جس نے جو سیکھا تھا حضور اس کی طرف ہر ایک کی پر الگ الگ متوجہ ہوئے اور ہر ایک نے وہ بتلایا. یعنی دیکھیے کتنا شوق رغبت اس کے لیے, ان کی خوشی کا کیا عالم ہے. اور اب اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو کہا آگے روایت ہے. بہرحال جی یہاں تو بات چل رہی تھی کیا ہاؤن آیا کانا اول ہے اومن سمر کا, ان کو پہلی مرتبہ لفظ اشد سے حضوری نے مخاطب. اصابت ہوں عمارت عمارت ان بہار پھر فتیم ہوں, یہ تلوار نہیں بلکہ راوی کہتے ہیں کہ گدھے نے ایک مرتبہ اپنے پاؤں سے ان کو زخمی کیا تھا, لات ماری تھی اور بچے تھے بچپن میں, اس کی وجہ سے نشان پڑ گیا تھا. فکان فی وجی مثل القمر, چاند کی طرح نشان تھا, اس لیے حضور نے ان کو اشد فرمایا. فاقدوا الی جنبہ, حضور نے ان کو اپنے برابر میں بٹھایا. والتفوا, بڑی جو ہے مہربانی اور لطف کا معاملہ کیا. ورف فضلہ علیہم, اور ان کے دوسرے ساتھیوں کے ان کی فضیلت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. فاقبل القوم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسالونہ ویخبرون, لوگ حضور کی طرف متوجہ ہوئے, حضور سے وہ سوال کرتے تھے اور حضور ان کو ان کے سوالات جو باتیں پوچھتے تھے ان کا جواب دے. حتی کان ابی قبیلہ قال هل معکم ازودتکم شیء, ذات کی جمع ہے, کیا تمہارے پاس توشوں میں کچھ ہے, یعنی اپنے ساتھ توشے میں کچھ لائے ہو. حضور نے ان سے پوچھا. قالوا نعم, کہا ہم لائے. فقاموا سران, جلدی سے وہ اٹھے اور اپنے جہاں سامان چھوڑا تھا وہاں بھاگے ہوئے گئے. کل رجل منہم الی ثقلہ, ہر ایک اپنے سامان کے پاس. فجاؤ بے صبر تمرے بے صبری تمرے فی اکفی, اپنے ہاتھوں میں یہ کھجوروں کے ڈھیر لے کر کے آئے. فوضعت علی نیتین بین یدی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا تھا, اس پر انہوں نے وہ کھجوریں رکھی. وبین یدیہ جریدۃ دون الذراعین وفوق الذراع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی, آپ ہمیشہ کوئی لکڑی یا ٹہنی رکھتے تھے جس سے ٹیک لگانے کا کام لیتے تھے, وہ دو ہاتھ سے کچھ کم اور ایک ہاتھ سے بڑی تھی لمبائی میں. تو فکان یختصر بہا, حضور اس سے ٹیک لگاتے تھے. قلما یفارقھا, بہت کم یہ ٹہنی آپ سے الگ رہتی تھی, یعنی آپ کے ہاتھ میں رہتی. فاوما بہا الی صبرۃ من ذلک التمر, اب انہوں نے علاقے وہ کھجوریں الگ الگ ڈھیر بنا کے رکھی. حضور نے ایک ڈھیری کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ فقال تسمون ھذا التعزوز, اس کا نام تم تعزوز ہے, تم تعزوز کہتے ہو نا اس کھجور کو. قالوا نعم, جی ہاں. قال و تسمون, دیکھو ان سے پوچھ نہیں رہے حضور, حضور فرماتے ہیں اور تسمون ھذا السرفان, اس کھجور کو تم سرفان کہتے ہو. قالوا نعم. قال و تسمون ھذا البرنی, تم اس کھجور کو برنی کہتے ہو. قالوا نعم. ہاں. قال ہوا خیر تمرکم و عینہ لکم, حضور نے فرمایا یہ برنی جو ہے نا وہ تمہاری کھجوروں میں سب سے بہترین کھجور اور سب سے مفید. وقال بعض شیوخ الہیہ واعظمہ برکتا, اور قبیلے کے بعض لوگوں نے یوں بھی بتایا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والی ہے. وانما کانت عندنا خصبتا نالفها ابلنا وحمیرا, راوی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے, یعنی حضور کے اس ارشاد فرمانے سے پہلے, یہ کھجور اس کھجور کو ہم گٹیا سمجھتے تھے, ہم اپنے جو ہے اونٹوں کو گدھوں کو کھلاتے تھے, ہم خود اس کو نہیں کھاتے تھے, اپنے زیادہ استعمال میں نہیں لاتے تھے. لیکن حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا, فلما رجعنا من وفادتنا تلك عظمت رغبتنا فيها, جب ہم اپنے اس سفر سے واپس آئے اور حضور نے اس کھجور کی تعریف فرمائی تھی, تو کہتے ہیں ہماری رغبت بڑھ گئی. وفصلنا حتى تحولت ثمارنا منها ورأينا البركه فيها, ہم نے پھر اسی کو اپنایا, یعنی اسی کھجور کو, یہاں تک کہ ہمارے باغات کے سارے درخت جو ہیں وہ برنی کھجوروں سے ہی بھر گئے. اور اسی میں پھر ہے کہ اشج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں تو مسند احمد کی روایت اور دوسری کی روایتوں سے لکھا ہے معاشی نے, کہ اشج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ہماری زمین جو ہے نا ذرا وہاں کی آب و ہوا ذرا ثقیل ہے, اور اگر ہم یہ مشروبات نہ استعمال کریں, وہ نبیس یعنی بتن کے اندر رات کو کھجور ڈال دی جاتی تھی اور پھر صبح کو میٹھا ہوتا تھا وہ پانی, اس کو استعمال, اور کبھی اس میں دیر لگنے پر کچھ نشے کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی تھی, تو گویا ان مشروبات کو اگر ہم استعمال نہ کریں تو جو ہے ہمارے چہروں کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور ہمارے پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں, گویا وہاں کی آب و ہوا کے پیش نظر ہم کا ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا لا تشربوا بالدباء والحنطم والنقيب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبی جو ہے وہ دبا کہتے ہیں، تو کدو جو ہوتی ہے گول کدو، تو اس کو اس کی بیل کے اوپر ہی خشک ہو جانے دیتے ہیں، اس کے بعد اتارنے کے بعد اوپر سے تھوڑا سوراخ کر کے اندر کا جو گودا سوکھا ہوا ہوتا نکال لیتے ہیں، تو ایک چھوٹی مٹکی جیسی بن گئی، اور اسی کے اندر پھر جو ہے وہ یہ کرتے تھے، نبیز بناتے تھے، اور اس میں پھر وہ نبیز دیر تک رہے تھے، وہی شراب کی شکل اختیار کر لیتی تھی، اسی طرح جو ہے وہ دوسرا ایک مٹی کا برتن ہوتا تھا جس کے اوپر وہ روغن مل لیتے، مٹی کا برتن تو جو ہے وہ ہوتا ہے یعنی مسامات والا ہوتا ہے، اور مسامات کی وجہ سے پانی اس میں سے ریستا ہے، اور ایسے اس میں شراب جلدی تیار نہیں، شراب تو ایسے برتن میں جلدی تیار ہوتی ہے جس کے مسامات بند ہو ایک دم، اندر کچھ نہ جانے پاوے ہوا کا سے، تو وہ اس کو یہ کرنے کے لیے باہر سے وہ رنگ دیا کرتے تھے، تارکول لگا دیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے وہ بند ہو جاتا تھا، اسی میں وہ نبیز بناتے تھے، اور پھر اسی کو مشان شاور ہونے پر پیتے تھے، اسی طرح نقیر یہ جو درخت کا تنا ہوتا ہے اور نچلا حصہ اس کا جڑ والا وہ چوڑا ہوتا ہے، وہ ڈیمچا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، اسی کو اندر سے گریت کر کے وہ ایک برتن جیسا بنا لیتے، اس میں خود نے فرمایا ان برتنوں کو استعمال نہ کرو، ہاں کسی کو اگر نبیز بنانی ہے تو مشکیزہ، وہ چمڑے کا ہوتا ہے، مشکیزہ ہو اور اس کے اوپر جو ڈوری باندھ دو، اس کے اندر پانی ڈال کر کے وہ کر دو، تو وہ اس میں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں نشے کی کیفیت پیدا ہونے کی نوبت آئے گی تو مشکیزہ خود کیا ہوگا، پھولے گا، اس کے اندر وہ پتا چل جاتا ہے استعمال کرنے والے کو، بہرحال فقال بی ابی و امی یا رسول اللہ ارخص لنا فی حاضر، اشد عبداللہ قیس نے حضور سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ذرا ہمیں اس کی اجازت دے دو، یعنی وہ ذرا تھوڑا نشے والا ہو اس کو استعمال کرنے کی، تو راوی کہتے ہیں فاو ما بکفی، حضور نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، اچھا فقال یا اشد انی ان رخصت لکم فی ہذی وقال بکفی شریف تو فی مثل ہذی وفرج یدی وبسط، حضور نے یہ فرمایا کہ اشد اگر میں اس کی اجازت دوں گا نا تو تم اتنا پیو گے، یعنی میں اتنے کی اجازت دوں گا تو تم اتنا پیو گے، تو یہ اتنا، اور پھر حتی اذا سمولا احدکم قام الى ابن امه فحضر ساقه بالسيف، یہاں تک کہ اس کے پینے کی وجہ سے جب نشہ ہوگا نا تو نشے کی حالت میں اٹھے گا اور اپنے بھائی کی جو پنڈلی کے اوپر تلوار کا وار کرے گا، مطلب کہ نشے میں پھر پتا جھگڑے ہوں گے اور زخمی ہوں گے، اس وفد کے اندر اسی قبیلے عبد القیس کی ایک شاخ ہے بنو عزلا، اس کا ایک آدمی تھا جن کا نام حارث تھا، اب اسی طرح کے ایک واقعے میں ان کی جو پنڈلی تھی نا اس کو کسی نے زخمی کیا تھا، وہ کھلی ہوئی تھی، حضور نے جب دیکھ یہ فرمایا تو جلدی سے انہوں نے اپنی پنڈلی ڈال وہ تلوار کا اس کے اوپر وار کا نشان تھا، وہ کہتے ہیں حضور نے جب ارشاد فرمایا تو جلدی سے میں نے اپنی پنڈلی، وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے میری یہ بات ظاہر فرما دی، بہرحال یہ وفد عبد القیس کا یہاں جو مقصد تھا ان کا وہ تو حاصل ہو گیا، مفتی صاحب کل اتوار چھٹی کا دن ہے، آج سے زیادہ کل لوگ پتنگ چگائیں گے، اچھے دیندار بلکہ علماء بھی اپنے بچوں کو اس سے وہ نہیں روکتے، زیادہ درخواست ہے کہ اس پر تفصیل، بھائی یہ پتنگ جو ہے نا یہ تو ویسے بھی بڑی، یہ تو اس میں غیروں کی مشابہت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے، اور مشابہت میں بھی مختلف شکلیں ہیں، وہ چیز جو کسی کی مذہبی رسم سمجھی جاتی ہو، مذہبی طریقہ سمجھا جاتا ہو، کیونکہ اس کو وہ اپنا مذہبی یہ سمجھتے ہیں، اس میں جب کوئی آدمی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کی جو ہے شناعت اور برائی اور اس کے گناہ بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں, اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس میں مالی اعتبار سے ایک تو یہ اپنا وقت ضائع کرنا, پھر اس میں یہ پتنگ اس کے ڈوریاں وغیرہ پیسہ اس کے اندر جو ہے یہ برباد ہوتا ہے گناہ کا کام, پھر اس کے جو ہے اس کو اڑانے کے لیے عام طور پر اس پر چڑھتے ہیں اور اس میں لوگوں کے ستروں کو یعنی دوسرے کی پردہ دری ہوتی ہے, اور آج کل تو وہ لڑکے لڑکیاں جوان سب اسی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, بہت ساری خرابیوں کی اس میں جو ہے وہ ریکارڈنگ بجائی جاتی ہے, پورے محلے کی جو ہے کو ہاتھ پر اٹھا لیتے ہیں, گویا پریشان کرتے ہیں, یہ شمار خرابیاں ہیں. تو غیروں کا طریقہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی ہمارے لیے جو ہے قابل ترک ہے. یہ دینی اعتبار سے اس طرح کی چیز جو ہوتی ہے بڑی خطرناک ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے آپ بیتی میں کہ ہمارے گھروں میں یہ قصہ مشہور تھا کہ جو ہے اللہ والے جو تھے انہوں نے ایک مرتبہ پان کھا رکھا تھا, ہولی کے دن گزر رہے تھے, ایک مریل قسم کا گدھا پاس سے گزرا, اس کو دیکھ کر وہ پان کی پیک جو ہے اس کے اوپر ڈال کر یوں کہا کہ تجھے کسی نے نہیں رنگا, لاؤ میں تجھے رنگ دوں. انتقال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا کہ قبر کے اندر ان کے ہوٹ کے اوپر ایک سانپ چھوٹا سا جو ہے وہ ہے. ان کی دوسری حالت تو ٹھیک ہے لیکن اس سانپ ان کے ہوٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کی حالت تو سب ٹھیک ٹھاک ہے, یہ سانپ کیسا؟ انہوں نے جواب میں کہا وہ اس کی وجہ سے. اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی, اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کھیل ایسے نہیں ہے کہ ان کی اپنی اولاد کو بھی اجازت دی جائے اور اس سلسلے میں نرمی سے یا تسامح سے کام لیا جائے, نہیں, بہت سختی سے ان کو روکا جائے. جائز قسم کے جو ورزشی کھیل ہیں وہ بوقت ضرورت ان کی اجازت دی جائے, لیکن یہ نہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت. کیا نانی ماں کو زکات دے سکتے ہیں اس طرح؟ نانی ساس, نانی ماں جو ہیں ہر وہ شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جو آدمی کے اصول میں اوپر آتا ہو, جیسے کہ باپ ہے, دادا ہے, پردادا ہے, ماں ہے, نانی ہے, پر نانی ہے, دادی ہے, پردادی ہے, یعنی جس سے یہ پیدا ہوا براہ راست یا بال واسطہ, باپ اور ماں سے براہ راست پیدا ہوا, اوپر دادی نانی, پردادی پر نانی, ان سے بال واسطہ, تو جو لوگ بھی اس کے اوپر اصول میں آتے ہیں, اسی طرح جو فروع میں آتے ہیں, جو ان سے پیدا ہوئے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, اسی طرح نیچے تک, تو اصول اور فروع کو زکات دی نہیں جا سکتی, اس لیے نانی کو نہیں دے سکتی. ہاں نانی ساس یعنی بیوی کی نانی, اس کو شوہر یعنی یہ بیوی کا شوہر وہ دے سکتا ہے, بیوی اپنی زکات اس کو نہیں دے سکتی, اس کو دے سکتا ہے نانی ساس کو, اور ساس کو بھی دے سکتا ہے اگر اس میں کوئی دوسرا ایسا رکاوٹ نہ ہو. تو کرتے میں پہلے سیدھا ہاتھ ڈالا, اب پہلے سر ڈالنا چاہیے یا پہلے الٹا ہاتھ پھر سر؟ اب یہ بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پہلے سیدھا ہاتھ پہلے سر ڈالتے ہیں بعض اکابر کو اور پھر سیدھا اور بائیں ہاتھ, بعضوں کو یہ دیکھا کہ پہلے ہاتھ ڈال کر کے پھر. اب اس سلسلے میں میری نظر سے کچھ گزرا نہیں ہے, مجمے میں کسی کو کسی کتاب میں سراحت ملی ہو تو مجھے بھی بتا دیں. کیا چمڑے کے موزوں پر مسا کر سکتے ہیں اور کیا یہ صرف مجبوری میں کر سکتے ہیں؟ بھائی چمڑے کے موزوں پر مسا کر سکتے ہیں اور مجبوری میں نہیں. مجبوری کا مطلب کیا, کوئی سفر ہو تو یا بیماری ہو تو, سفر ہو یا بیماری ہو یا گھر پر ہو, ہر حال میں کر سکتے ہیں. اتنا ہے کہ گھر پر رہتے ہوئے یعنی شرعی سفر نہیں ہے تو ایک دن رات تک کر سکتے ہیں, پھر نکالنا پڑے گا, اور سفر میں ہے تو تین دن رات, نکالنے کے بعد دھو کر پھر پہنے پھر چلو رکھے, کوئی حرج کی بات نہیں. عورت پر نکاح کے بعد ماں کا حق زیادہ ہے یا پھر شوہر کا؟ شوہر کا حق, ماں کا تو خدمت, لیکن شوہر کا حق اس کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے. اور اس صورت کے اندر ماں کا اگر کوئی اور خبر گیری کرنے والا نہ ہو تو اس صورت میں وہ شوہر کی اجازت سے نہ دے تو بغیر اجازت کے بھی صورت میں گنجائش ہے اگر اس کے ہلاک ہو جانے کا ڈر ہو تو, لیکن یہ اس سلسلے میں تفصیلات پوچھ لی جائے, اس کے بغیر اپنے طور پر کچھ نہ کیا جائے. آج کل تو معمولی معمولی باتوں میں جو ہے لڑکیاں شوہر کے یہاں سے بغیر پوچھے چلی جاتی ہیں. آج ہمارے یہاں بخاری میں واقعہ آیا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ نہیں مدینہ میں اس کا چرچا ہو رہا ہے, ایک مہینے تک یہ چرچا ہوتا رہا. اس زمانے میں وہ بیمار بھی تھی, تو حضرت فرماتی ہیں کہ میں بیماری سے اٹھی اور کمزوری تھی, اور ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی خالہزاد بہن ہوتی ہیں, ان کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے رات کو گئی. تو واپسی میں ان کی چادر جو ہے پاؤں میں پھنسی, گرنے کے قریب ہو گئی, تو انہوں نے اپنے بیٹے مستح کے لیے نامناسب بددعائیہ کلمات کہی, انہوں نے ٹوکا. پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے بتایا کہ تمہارے متعلق ایسی باتیں ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ ان کے اوپر تہمت لگائے جانے والے اس حال کو سنا, حالانکہ یہ سلسلہ تو ایک مہینے سے چل رہا ہے. حضرت فرماتی ہیں کہ میں جب گھر پہنچی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضور نے حال پوچھا کیا حال ہے, تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ماں باپ کے گھر جاؤں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بخاری ہی کی روایت میں ہے, میرے جی میں یہ تھا کہ گھر جا کر اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی کہ یہ باتیں جو میں ابھی میں نے سنی وہ صحیح ہے, یعنی اس طرح کی باتیں لوگوں میں ہو رہی ہیں میرے متعلق. تو خالی اتنی تحقیق کرنی تھی, اس کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا. میں نے بتلایا جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں, وہاں مسجد نبی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا قبلہ رخ بائیں طرف ہے, اور دائیں طرف جو ہے خوخہ ابو بکرہ, یعنی حضرت ابو بکرہ کا جو مکان تھا اس طرف تھا, اور ان کی ایک کھڑکی ادھر کو کھلتی تھی, گویا مسجد کے دوسرے, جیسے یہ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا اور وہ حضرت ابو بکرہ کا مکان, بس اتنی بیچ میں مسجد کا اتنا فاصلہ ہے. وہاں جانے کے لیے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت, اور کائی کے لیے جانا تھا وہ معلوم, وہ تو دو منٹ میں آدمی آ سکتا ہے جا کر کے, یہ نہیں سوچا کیا اجازت میں چپکے سے ابھی پوچھ کر کے آ جاتی ہوں. عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی, یہ اصل حق شوہر کا یہی ہے, اور یہی اسی کو مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, حجت الوداع کے خطبے میں اس کی صراحت کی ہے. تو بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو اصل ہے ادھر تو کوئی دھیان دیتا ہے, بس نکل جائیں گے کہیں بھی چلی جائے گی بغیر اجازت کے, حالانکہ یہ بہت سخت گناہ ہے عورت کے حق میں. شوہر کی اجازت جن جگہوں پر جانے کے لیے اجازت سابقہ دے رکھی ہے جیسے, تو نہیں تو نئی کوئی بات ہو تو جب تک کہ اجازت نہ ہو وہاں تک جا سکتی ہے.
أعوذ بالله من الشيطان